ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون سورة منافقون کی آیت نمبر چار. اس آیت پر پچھلے درس میں کافی تفصیلی بات ہو چکی ہے، آج بھی مختصر بات کر کے انشاءاللہ پھر آگے چلوں گا. بیان یہ چل رہا تھا کہ بنو مستلق یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی تھی. لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، ساحل کے قریب جنگ تھی، تو اس لشکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خادم اور ایک یہودیوں کی قوم میں سے، یعنی ایمان لا چکے تھے وہ، ان دونوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا، یعنی دو مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی. کہیں بھی جب ہوتا ہے نا، اجتماع ہوتا ہے، کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بسوں میں لڑ پڑتے ہیں آپس میں. تو کبھی کبھار آپس میں لڑنا یہ کوئی دینداری کے منافی نہیں ہے، نیک لوگ بھی آپس میں بعض دفعہ لڑ پڑتے ہیں غلط فہمی کی بنیاد پر. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی پیسے چورا کے دوسرے کی جیب میں ڈال دیتا ہے لڑوانے کے لیے، اب آپ اس سے لڑ پڑتے ہیں حالانکہ وہ چور نہیں ہوتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خادم تھا، اجیر تھا، وہ مہاجر تھا، اور جن سے جھگڑا ہوا وہ انصار صحابی تھے. تو حضرت عمر کے خادم نے کھینچ کے تھپڑ لگا دیا لڑائی کے دوران، پھٹے کے دوران. ظاہر ہے حضرت عمر کا تھا، خادم تو اثرات تو ہوں گے. یہ اثرات کس میں کتنے ہوتے ہیں اس کی آپ اس سے مثال سمجھیے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھی اور حضرت عمر کی بیٹی بھی تھی. تو حضرت حفصہ کا کسی بات پہ حضرت عمر سے تھوڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی، تو امی عائشہ نے فرمایا کانت مثلا ابیہا، اپنے باپ جیسی ہے، یعنی جیسے ان کے والد تھے نا ذرا مضبوط، تو کہا کہ بیٹی بھی کس جیسی ہے، باپ پہ گئی ہے. تو یہ جو آج کل محاورے ہیں نا کہ اپنے باپ پہ گیا ہے، اپنی ماں پہ گیا ہے، تیرا دادا بھی ایسا ہی تھا، تو یہ محاورے صحیح ہیں. لوگ مزاج میں، عادات میں اپنے باپ پہ جاتے ہیں. اس کی ایک اور مثال ابھی ذہن میں آئی قرآن مجید میں کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کنواری تھی، جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے تو پریشان ہوئی کہ میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، تو اس بچے کو گود میں اٹھا کے لے کے گئی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قوم سے کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے روزے کی نیت کی ہوئی ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی. پہلے زمانے میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا. تو حضرت مریم نے کہہ دیا اشارے سے کہ میرا روزہ ہے. قوم کہنے لگی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا بھائی برا آدمی تھا یا اخت ہارون ما کان ابو کی امرأۃ سوء، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، وما کانت امو کی بغیہ، اور نہ تیری ماں معاذ اللہ زنا کرتی تھی۔ تو وہاں بھی کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ بھائی، باپ اور ماں کا۔ مطلب یہ کہ ایسا اچھا خاندان جس کا بھائی ہارون ہو اور ماں اور ماں کے جدی پشتوں میں کسی نے زنا نہ کیا ہو اور باپ بھی شریف آدمی ہو، تو ان کی بیٹی یہ کیسے کر سکتی ہے؟ تانا دے رہے تھے حضرت مریم کو، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جب کنواری لڑکی کے بچہ پیدا ہو گیا تو یہ زنا ہی کا ہو سکتا ہے، معاذ اللہ زنا کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں بھی کس کا حوالہ دیا؟ باپ کا، بھائی کا اور ماں کا۔ یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تمہیں تو اپنے باپ پہ جانا چاہیے تھا، بھائی پہ جانا چاہیے تھا اور ماں پہ جانا چاہیے تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان کا انسان پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے، بہت اثر پڑتا ہے۔ تو وہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ اکثر میں مثال دیتا ہوں نا کہ عربوں میں سخاوت تھی، عرب میں منافق نہیں تھے، منافق یہودیوں میں تھے۔ عرب میں، عرب سے مراد قریشیوں میں، جو مکہ میں رہنے والے لوگ تھے، ان میں یا تو پکا کافر یا پکا مومن، اور ان کے جو کافر تھے وہ زنا سے نفرت کرتے تھے، ان میں جو کافر تھے وہ سخی تھے، بہادر تھے، بخیل نہیں تھے، کنجوس نہیں تھے۔ کافر ہونے کے باوجود اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ اس زمانے کی اگر شعر و شاعری سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ شاعر کن چیزوں پہ فخر کیا کرتے تھے اور کن چیزوں کو عیب سمجھا کرتے تھے، حالانکہ وہ کافر تھے۔ تو بہادری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، پیغمبر کی اولاد تھے نا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ مجھ پہ اگر ظلم نہ ہو، یعنی میں، مجھے اگر کسی مظلوم کی مدد کا موقع نہ ملے تو میں خود ظالم بن کے ظلم کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میری فطرت میں لڑائی ہے، ظالم مجھے بتاؤ تاکہ میں ظالم کا گلا گھونٹوں، ورنہ میں پھر خود ظالم بن کے مظلوموں ظلم کرنا شروع کر دوں گا، کیونکہ مجھے گلے تو گھونٹنے ہیں، لڑنا تو ہے، سکون سے میں گھر میں نہیں بیٹھتا، تلوار چلانی ہے مجھے، تو بہتر ہے کہ میرے ذریعے ظالموں کے گلے کٹوا لو تاکہ میرا یہ جو خون ہے نا اس کی گرمی برقرار رہے۔ متنبی ایک شاعر گزرا ہے، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، 1100 سال، بلکہ اس سے 1200 سال ہو گئے تقریباً، دیندار نہیں تھا، بلکہ اس نے ایسا بے دین تھا کہ نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا اس نے کہ میں نبی ہوں، اور نبوت کا دعویٰ اس نے کیا بلوغت سے پہلے، بالغ بھی نہیں ہوا تھا، تبھی اس کو متنبی کہتے ہیں، یعنی جس نے نبوت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا ہو، جعلی نبی کو کہتے ہیں متنبی، بتکلف نبی کا دعویٰ کرنے والا۔ تو اس وقت کی حکومت تو چھوڑتی نہیں تھی، پکڑ لیا تو اس نے کہا ایسے لوگوں پر سزائیں دے رہے ہو جس پہ نہ نماز فرض ہوئی ہے نہ زکات فرض ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بلی دلائل سے بات کی۔ بہرحال اس نے رجوع کر لیا نبوت کے دعوے سے، چھوڑ دیا اس کو۔ تو وہ بھی اپنے اشعار میں، حالانکہ بے دین تھا، اس کا کام یہ تھا کہ بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھ لکھ کے ان سے پیسے لینا۔ بادشاہ بعض اتنے بدصورت تھے لیکن ان کے حسن و جمال کے نقشے کھینچے اس نے شعر و شاعری، لیکن اس شاعر میں بھی آپ کو بہادری کا عنصر نظر آئے گا، یعنی وہ بھی بہادری پہ فخر کرتا ہے۔ آج کے شاعروں کو دیکھ لیں، آج کے شاعروں کی شاعری عورت سے شروع ہو کے عورت پہ ختم ہوتی ہے، بس محبوبہ کی زلفیں، اس کی پلکیں، اس کے رخسار، یہی اسی میں لگا رہے گا آج کا شاعر۔ آپ عرب اشعار کے، جو پہلے کے عرب تھے، ان کے جب اشعار پڑھیں گے آپ کو تو عورت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا۔ وہ اپنی تعریف میں گھوڑے تلوار کی طرف ضرور آتے ہیں۔ اگرچہ موضوع سے ہٹ کے بات ہے لیکن آپ کی دلچسپی کے لیے تھوڑا سا میں اس پہ وہ بتا دوں، 2-4 اشعار سنا دوں کہ وہ کیسے بہادر تھے اور ان کو کتنا مزہ آتا تھا۔ متنبی نے ایک شعر کہا ہے، الا کل ماشیت الخیزلا فدا کل ماشیت حیدبا، کہہ رہے یہ جو لوگ مرتے ہیں نا عورتوں کی چال پہ، مستانی چالوں پہ، ان یہ مستانی چال والے عورتیں میری اونٹنیوں پہ قربان ہو جائیں، میری اونٹنیوں کی جو چال ہے اور ان کی جو رفتار ہے اور انہوں نے مجھے کامیابیوں تک جو پہنچایا ہے تو میں ان عورتوں پہ نہیں مرتا بلکہ میں ان عورتوں کو فدا کر دوں اپنی اس اونٹنی پہ. کیا ہے بھائی آپ کی اونٹنی میں, کیا اسپیشل چال ہے آپ کی اونٹنی کی؟ تو کہہ رہے کہ یہ جو میری اونٹنیاں ہیں ان اونٹنیوں پہ بیٹھ کے میں نے عرب کے صحراؤں کو عبور کیا ہے. لمبے لمبے ایسے لمبے لمبے صحرا میں بیٹھ کے میں نے سفر کیا ان اونٹنیوں پہ کہ میں ان سے عراق گیا, دمشق گیا, کن کن ملکوں کے سفر کیے, کس پہ بیٹھ کے؟ ان اونٹنیوں پہ بیٹھ کے. ایسے ریگستان جن میں جانا جوا کھیلنے کے مترادف ہے کہ یا تو ہڈیاں گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی, قحط سے مر جاؤ گے, پانی نہیں ہے, گھاس نہیں ہے, کھانے کی چیز نہیں ہے, یا یہ کہ ان صحراؤں کو عبور کر کے اپنے مقصد تک پہنچو گے تو بہت بڑی کامیابی تمہارے قدم چومے گی. تو کہتا ہے کہ میری ان اونٹنیوں نے اتنے لمبے لمبے سفر کیے کہ ایک دفعہ میں نے عراق کا سفر کیا تو میں تھک گیا بالآخر, اونٹنی نہیں تھکی, تو میں نے اونٹنی سے کہا فقلنا لها اين ارض العراق فقالت ونحن بتربانها. میں نے پوچھا کہ اے اونٹنی بہت وقت ہو گیا, بتا اب عراق کی سرزمین کتنی دور ہے؟ تو اس اونٹنی نے بڑے آرام سے جواب دیا بس ہم اس کی مٹی کے قریب ہی پہنچ چکے ہیں. بڑے لمبے لمبے سفر کیے اور کہنے لگا کہ اما لہذا و اما لہا, ایسے جوئے میں نے اس اونٹنی پہ بیٹھ کے کھیلے ہیں کہ یا تو میں ادھر یا ادھر, یعنی جوئے کا مطلب پار ہو گیا, ان صحراؤں کو عبور کر لیا, یا مر گیا یہیں پہ, لیکن میری اونٹنی نے مجھے ہمیشہ کامیاب کرایا. تو اس پہ کہتا ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو راستے میں ہماری دشمنوں سے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, مگر ہم ان دشمنوں کی لڑائیوں سے ڈر کے اپنی منزل سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو اس کا نقشہ کہہ رہا ہے کہ میں عراق کے سفر میں کیا ہوا کہ سارا دن خون ریزی ہوتی رہی ہے, لڑائیاں ہوتی رہی ہیں, پھر جب ہم نے رات گزاری ہے, رات کو عربوں کی عادت تھی جسے آج کے زبان میں کہتے ہیں اسٹے کرنا, کہ کہیں پڑاؤ ڈالنا. کہہ رہے جب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو اپنی تلواریں ہم نے جب زمین پہ گاڑی ہیں تو وہ در حقیقت زمین پہ نہیں گاڑی. وبتنا نقبل اسیافنا ونمسحها من دماء العدا, ہم نے پوری رات گزاری ان تلواروں سے دشمن کے خون کو صاف کرتے ہوئے اور ان تلواروں کو چومتے ہوئے ہم نے پوری رات گزاری, اور ہم نے ان تلواروں کو جب زمین پہ گاڑا ہے تو حقیقت میں زمین پہ نہیں گاڑا بلکہ کیا ہے وہ الفاظ, فلما انخنا رکزنا الرماح بین مکارمینا والعلا, جب ہم زمین پہ اترے تو ہم نے اپنے نیزوں کو زمین میں گاڑا, تو حقیقت میں زمین میں نہیں گاڑا بلکہ اپنے بلند ہونے پر اور اپنی عزتوں پہ ہم نے مہر ثبت کی ہے, ہم نے ثابت کر دیا ان زمین میں ان نیزوں کو گاڑ کے کہ ہم عزت دار لوگ ہیں اور عزت سے جینا جانتے ہیں. اور آگے کہنے لگا لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم ان الفتح, تاکہ مصر والوں کو بھی پتہ چل جائے, یعنی سارا دن تلواریں چلائی ہیں, رات کو جب پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ تلواریں زمین میں گاڑی ہم نے, کیوں گاڑی؟ تاکہ مصر والوں کو بھی پتہ چل جائے, ومم بالعراق عراق والوں کو بھی پتہ چل جائے, ومم بالعواصم اور عواصم میں رہنے والوں کو بھی پتہ چل جائے ان الفتح, کہ میں جوان آدمی ہوں, وہ انی وفیت وہ انی ابیت وہ انی عطوت عبل علی من عطا, اور میں جو کہتا ہوں کر گزرتا ہوں اور میں دشمن کی بات کبھی تسلیم نہیں کرتا, اور جو مجھ پہ سرکشی کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ اس پہ سرکشی کر کے دکھاتا ہوں. یہ آپ کو عربوں کے اشعار میں نا یہ چیزیں ملیں گی. آج کے اشعار اٹھا کے دیکھ لیں, آج کے اشعار اگر دیکھ لیں, دیکھیں ہی نہیں, مشورہ یہ کہہ رہے فلما انخنا رکزنا الرماح بین مکارمنا والعلا وبتنا نقبل اسیافنا ونمسحها من دماء العدا لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم ان الفتى واني وفيت واني ابيت واني عطوت على من عطا. کہہ رہے انی وفیت, میں جو کہتا ہوں کر گزرتا ہوں, ابیت بات کسی کی مانتا نہیں ہوں, کیا مطلب؟ دب کے نہیں مانتا, میری اپنی سمجھ میں آئے گی تو مانوں گا ورنہ نہیں مانتا. وانی عطوت على من عطا, اور جو سرکشی کرتا ہے تو میں بھی اس پہ سرکشی کرتا ہوں. یہ بہادری ہے یا نہیں؟ اور وہ تعریف جب کرتے تھے ان کے اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا پردہ یہ عورت کے لیے بہت بڑا حسن تھا. اس زمانے میں جو عورت جتنے پردے میں ہوتی تھی اتنی ہی عزت دار سمجھی جاتی تھی۔ بادشاہوں کے گھرانوں کی جو عورتیں ہیں نا وہ بہت زیادہ پردہ کیا کرتی تھی تاکہ پتہ چلے کہ یہ بڑے لوگوں کی عورت ہے، اور جو گھٹیا نیچ طبقے کے لوگ ہوتے تھے ان کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی۔ تو سیف الدولہ بادشاہ تھا، اس کی ہمشیرہ کا بہن کا انتقال ہو گیا، جوان بہن، تو اس نے اس جوان بہن کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، لکھتے ہیں نا کہ میت کی شان میں، تو اس قصیدے میں کہتا ہے قد کانت کل حجاب دون رؤیتها فما قنعت لها یا ارض بالحجب، کہ اے زمین تجھے پتا ہے کہ اس پر ہر قسم کے پردے پڑے ہوئے تھے، یعنی سیف الدولہ کی بہن ہمیشہ پردے میں تھی، فما قنعت لها یا ارض بالحجب، اے زمین تو نے ان پردوں پر اکتفا نہیں کیا، تو نے اس کو اتنا پردہ کرایا کہ اپنی گود میں لے لیا اس کو، یعنی اتنے پردے بھی کافی نہیں تھے اس کی عزت کے لیے، اس سے زیادہ پردے میں کر لیا۔ آگے کہتا ہے فَهَلْ رَأَيْتِ عُيُونَ الْإِنسِ تُدْرِكُهَا فَهَلْ حَسَدْتِ عَلَيَّ أَعْيُنَ الشُّهُبِ، کہتا ہے زمین سے کہ کبھی تو نے کسی مرد کو نہیں دیکھا ہوگا، انسان کو نہیں دیکھا ہوگا، نامحرم کو، کہ کسی نامحرم کی آنکھ نے اس پہ کبھی نظر ڈالی ہو۔ زمین سے کہہ رہا ہے، یہ شعر بڑا دلچسپ ہے، اس کو غور سے سنیں، اے زمین، کیونکہ قبر سے خطاب کر رہا ہے نا، قبر زمین ہی تو ہوتی ہے، اے قبر، اے زمین، ما رأيت عيون الإنس تدركها، کبھی نہیں دیکھا کسی نامحرم مرد پر کی نگاہیں اس پہ پڑی ہوں، اتنی پردے دار تھی، فهل حسدت عليها أعين الشهب، کیا ستاروں کی آنکھوں پہ تجھے حسد آ گیا، تجھے اس پہ حسد آئے کہ ستارے اس کو کیوں دیکھتے ہیں، اس سے تو جیلسی ہو گئی اور تو نے ستاروں سے بھی اس کو چھپا دیا، یعنی اس سے اس کے حسن و جمال کا نقشہ بھی کھینچ لیا، ضمناً اس کے اچھے اوصاف کا نقشہ بھی بیان کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کتنی باحیا تھی، پردے والی تھی، کہ ستاروں کے سوا کسی پر اس کی نظر نہیں پڑتی تھی۔ تو زمین سے کہہ رہا ہے کہ اے زمین، ستاروں کو تو دیکھنے دیتی، اگر ستاروں نے دیکھ لیا تجھے ان سے جیلیسی ہو رہی ہے، اور ستاروں سے بھی تو نے چھپا کے اس کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا، اتنا حسد اچھا نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں عورت کا پردہ کتنا بڑا وصف تھا۔ ہمارے زمانے کی کوئی بڑے اونچے گھرانے کی عورت جتنی اونچے گھرانے کی ہوگی نا اتنی بے پردہ ہوگی۔ یہ میم صاحبہ ہیں، یہ بڑے گھرانوں کی خواتین ہیں، یہ پردہ جو ہے نا دقیانوسی کی علامت ہے، یہ صاحب کی بیگم ہیں، یہ صاحب کی بیٹی ہیں، یہ جیسے چاہیں گھومیں۔ تو ہمارے زمانے میں اگر کوئی تعریف کرے گا تو یہ کہے گا کہ اے زمین، ان کو پردے کی ویسے ہی عادت نہیں تھی چھپنے کی، کتنا ظلم کیا تو نے ان کو چھپا لیا۔ تو یہ کچھ اس قسم کے ہوں گے۔ تو خیر، بات کہاں سے چل رہی تھی، کدھر چلی گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عربوں میں جیسے سخاوت آئی نا ابراہیم علیہ السلام سے، بہادری آئی، آج تک ہے، وہ بہادری بھی ہے سخاوت بھی ہے، تو اسی طرح یہ جو تھے، یہ جو یہودی تھے، ان کی خصلت میں کیا ہے، کیونکہ مخالفت کر کے یہ ہے، تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، لیکن انبیاء کی مخالفت کر کے ان کی فطرت تبدیل ہو گئی، پھر ان کی اولاد میں پیدا ہونے والوں کو بھی فطرت تبدیل ہو گئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مدینہ میں جو یہودی تھے وہ مسلمان ہوتے تھے، ظاہر کرتے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے کافر ہوتے، تو یہ آگ لگانے کی ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے وہ بھی مسلمان تھا، سامنے والے کو تھپڑ مارا، وہ بھی مسلمان، تو جو جس سامنے والے کو تھپڑ مارا، جو انصار صحابی تھے، وہ تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافق، جو اپنی قوم کا سردار تھا، اس کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے قبیلے سے رجوع کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو، ایک مہاجر نے انصاری پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو قوم پرستی پھیلانے کا موقع مل گیا، کہنے لگا کہ یہ مہاجر لوگ، جو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اپنا وطن چھوڑ کر آئے، ہم نے ان کو پناہ دی، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، ہم نے ان کو جائیدادیں دی، ہم نے ان پہ خرچ کیا، آج یہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ مہاجر انصار پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ مہاجر انصار کا جو لفظ ایسے موقع پر استعمال کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ انصار اور مہاجر کو آپس میں لڑانا، انصار کو غیرت دلانا، میں نے اس پہ پچھلے درس میں تفصیلی بیان کیا تھا نا کہ یہی کام عربوں سے لیا انگریز نے، لانس آف عربیہ جو تھا اس نے عربوں کو اکسایا کہ تم قریشی ہو، ہاشمی ہو، عرب ہو، اور تم پہ ترک جو عجمی ہیں حکومت کر رہے ہیں. تو جہاں بھی مسلمانوں میں لسانیت کی بنیاد پہ لڑائی ہوتی ہے اس سے مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اس پہ پچھلی دفعہ تفصیلی بیان ہو چکا، اب میں اس کو صرف ترجمہ کروں گا. تو فوراً انصار اور مہاجر کی بحث چھیڑ دی. تو انصار میں ایک حمیت پیدا ہونے لگی لڑائی کی کہ بھائی ہم نے ان مہاجروں کو پناہ دی اور یہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جزائے خیر دے، ان کے درجات بلند کرے. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ انصاری تھے، اسی قبیلے کے تھے، کھڑے ہوئے اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے، ہاں عبداللہ بن ابی ابن سلول نے یہ بھی کہا کہ جب ہم مدینہ لوٹ کے واپس جائیں گے تو ہم عزت دار لوگ معاذ اللہ ان ذلیل لوگوں کو مکہ سے نکال دیں گے، مدینہ سے نکال دیں گے. اس کا قرآن میں ذکر ہے لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت دار آدمی ذلیل لوگوں کو نکال دے گا، نکال دیں گے. اور معاذ اللہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو رہے تھے، آپ بھی تو مہاجر تھے، ہجرت کی تھی آپ نے. اور اس نے یہ بھی کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، اے لوگو تم اللہ کے رسول پر اور ان لوگوں پر جو رسول کے گرد رہتے ہیں مہاجر غریب لوگ، اے انصاریوں تم ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دو، ان کی معاشی مدد چھوڑ دو، یہ محمد کو خود ہی چھوڑ دیں گے، ساتھ چھوڑ دیں گے. تو جیسے یہ بات ہوئی ہے اس سے ظاہر ہے لسانیت کی بات ہے، قوم پرستی کی بات ہے. تو انصار صحابی زید ابن ارقم کھڑے ہوئے اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا، سلول سے کہا کہ خدا کی قسم تو ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار ہے. قوم پرستی کا خاتمہ جب ہی ہوتا ہے جب اپنی ہی قوم میں کوئی شخص قوم کے خلاف بات کرے. تو زید ابن ارقم نے کہا کہ خدا کی قسم تو ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عزیز ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقت پھیلا رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول آیا اور قسمیں اٹھا کے کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں نے ایسی بات نہیں کی ہے، اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی قسموں پہ یقین آ گیا. اب جب یقین آیا ہے تو حضرت زید ابن ارقم بہت پریشان ہوئے کہ میں یعنی بدنام ہو گیا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نے فساد کے لیے جھوٹی خبر دی ہے. بہت پریشان ہوئے، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، منافقین جب اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انك لرسول، اللہ جانتا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے. اور آگے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. ڈھال کسے کہتے ہیں؟ نبی کے غصے سے بچنے کے لیے اپنی قسم کو ڈھال بنا لیا. نبی ظاہر پر یقین کر لیتے ہیں تو ڈھال بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زید ابن ارقم کی برات کا اعلان کر دیا. نبی نے بتایا حضرت زید ابن ارقم کو، مبارکباد دی کہ اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا، تمہیں سچا ثابت کر دیا، بتا دیا ہے، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو جھوٹا ہونا ثابت کر دیا. آگے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ اے نبی جب تم آپ ان منافقین کو دیکھیں گے تو ان کی خاصیت ہے کہ ان کے جسم آپ کو متاثر کریں گے، یعنی جسمانی اعتبار سے اور چہرے کی رونق کے اعتبار سے ایسا لگے گا جیسے ان سے نیک مسلمان دنیا میں کوئی نہیں. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی بہت برا ہوتا ہے لیکن شکل کا بہت اچھا ہوتا ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور شکل پہ ایسا نور برس رہا ہوتا ہے جیسے تہجد پڑھ کے آ رہا ہے، حالانکہ گناہگار ہوتا ہے. اس لیے شکلوں سے اتنا دھوکا، بولو بھائی. ابھی کسی نے بتایا مغرب کے بعد کہ ایک صاحب کو دیکھا، اتنی خوبصورت داڑھی اور ایسا چہرے پہ نور، شاید ممکن ہے ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، بعد میں پتا چلا ہندو ہے. ہندو ہے، میں نے خود بعض ہندوؤں کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اللہ کا بہت لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے شکلوں سے اتنی جلدی متاثر نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ اچھے صابن سے نہایا ہوتا ہے, شیمپو سے نہایا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے چمک جاتا ہے. اور بعض دفعہ انسان کے اعمال بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ فطرتاً اس کی صورت اللہ نے ایسی بنائی ہے, بدصورت بنایا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولا الى صورکم, لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم, کہ اللہ نہ تمہاری شکل کو دیکھتے ہیں نہ تمہاری دولت کو دیکھتے ہیں. ہم تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں شکل کیسی ہے, نمبر دو پیسہ کتنا ہے, پھر دوستی لگائیں گے. پیسہ بہت ہے لیکن شکل بالکل بدصورت ہے تو شاید لگا لیں, پیسے کی اہمیت زیادہ ہے. اور شکل بھی اچھی نہیں پیسہ بھی نہیں ہے پھر کوئی دوستی نہیں لگائے گا. نہ بھائی تیرے پاس صورت ہے نہ پیسہ ہے تو کس بات پہ دوستی لگاؤں. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نہ صورت کو دیکھتے ہیں اور نہ انسان کی دولت کو دیکھتے ہیں, اللہ صرف انسان کے دل کو اور اس کے عمل کو دیکھتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان بہت برا ہوتا ہے, شکل بڑی خوبصورت ہوتی ہے. ابو لہب جو تھا نا, ابو لہب کتنا بڑا کافر تھا, اس کو لہب اس لیے کہتے تھے, لہب کہتے ہیں انگارے کو, اس کے گال اتنے سرخ سے جیسے آگ کے انگارے ہوتے ہیں, ایسے چمکتے تھے اس کے گال سرخی سے, خون تھا. تو اس لیے بدگمان نہیں ہونا چاہیے, کسی کی صورت دیکھی ایک عجیب سا لگ رہا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ چور لگ رہا ہے, بھائی ہو سکتا ہے نیک آدمی ہو. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ نیک اعمال کا انسان کے بصورت ہونے کے باوجود اس کے چہرے پہ اثر ضرور آتا ہے, لیکن یہ اثر ہر آدمی کو پتہ نہیں چلتا, اس کے لیے خود بھی نیک ہونا ضروری ہے. اہل اللہ کے چہرے کا نور پہچانتے ہیں. ایک عام آدمی جس کو نور کا اس پاکیزگی کا پتہ ہی نہیں ہے وہ نہیں پہچانے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انسان کے چہرے پہ کشش پیدا ہوتی ہے اعمال کی, مگر اس کشش کا پتہ بھی ان لوگوں کو چلتا ہے جن کی فطرت میں سلامتی ہے, جو سلیم الفطرت لوگ ہیں. عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا, جو خود گنہگار ہے اس کو نہیں پتہ چلتا. اس میں ہر آدمی اپنی جنس کو پہچانتا ہے نا, ہر قوم اپنی جنس کو پہچانتی ہے. تو اسی طرح اہل اللہ بھی اہل اللہ کو پہچان جاتے ہیں چہرے سے, ان کی رونق سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق کی ایک علامت, اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم, ان کے جسم تمہیں تعجب میں ڈالیں گے. کیونکہ یہودی تھے, بہرحال ہوتے خوبصورت ہیں, بڑے خوبصورت, لحیم شہیم. اور آگے فرمایا وَإِن يَقُولُوا تسمع لقولهم, پہلی جو صورت ہے نا وہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے خوبصورت ہونا, وہ تو اللہ نے بنا دیا. منافقین کی جو اگلی تین خصوصیات بیان ہو رہی ہیں یہ لازمی طور پر پائی جاتی ہیں. پہلی بات کیا, اِن يَقُولُوا تسمع لقولهم, اے نبی جب یہ آپ سے آ کے بات کریں گے نا تو اتنے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں اور ایسی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ آپ بھی کان لگا کے ان کی بات سننے لگتے ہیں. اتنا کیونکہ عمل ہے نہیں, لفاظی بہت ہے تو لفاظی اتنی کہ نبی کو متاثر کر دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس عملی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہوتا, باتیں بہت ہوتی ہیں. ایسی اچھی اچھی باتیں کریں گے, ایسی خوبصورت, بعض لوگ بناوٹ میں رو بھی پڑتے ہیں, آپ کے پاس آئیں گے ایسا نقشہ کھینچیں گے, آپ بھی رو رہے وہ بھی رو رہے, حالانکہ وہ خود ظالم ہوگا. تو منافق کی ایک علامت ہے, عمل صفر, باتیں بڑی زبردست, اتنی کہ نبی متاثر. تسمع, اللہ فرماتے ہیں تسمع لقولہم, آپ بھی سنیں گے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, آپ بھی بعض دفعہ ظاہر کو دیکھ کے اس پر عمل کرتے تھے. آپ کو تھوڑی پتا ہے کہ یہ واقعی اندر سے کافر ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ باتیں ایسی چکنی چپڑی مزے کی, وہ باتیں کیا ہوتی تھی کہ بس آپ جہاد میں نکلو, آپ جب آرڈر کریں سب سے پہلے ہم ہوں گے. اندر سے رسول مانتا ہی نہیں ہے تو جہاد میں کہاں سے نکلے گا. تو ایسی ایسی باتیں. تو اللہ نے فرمایا وَإِن يَقُولُوا, جب یہ بات کریں گے تسمع لقولهم, آپ ان کا قول غور سے سنیں گے. کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَا, ان کے صورت کو دیکھ کے اور ان کے ادب و اداب محفل کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ایک لکڑی ہے ٹیک لگائی ہوئی. کسی لکڑی کو کھڑی کر دے نا کیسے اطاعت میں کھڑی رہے گی, ہلے گی. تو جب نبی کی مجلس میں آئیں گے ایسے با ادب با حضور, جی فرمائیے, ایسے اپنے چہرے پر وہ خشوع و خضوع کے آثار کہ جیسے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی بھی نہیں. یہاں ایک علمی نقطے کی بات کرتا ہوں کہ انسان کو نارمل رہنا چاہیے, سائز سے پتہ چلتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اپنے شیخ کے سامنے بھی نارمل ہی رہنا چاہیے. بعض لوگ اپنے شیخ کے سامنے بیٹھ جائیں ایسے جیسے پتہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے ہیں. بہت زیادہ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے تو ایک آدمی آیا ہے اسی تواضع کے ساتھ ایسے بیٹھ گیا جیسے پتہ نہیں, تو حکیم الامہ نے اس کو اسی میں ٹاڑ دیا, بولے سیدھے بیٹھو جیسے لوگ بیٹھے ہیں, اتنا نیک کیوں بن رہا ہے بھائی. پھر فرمایا کیا ساری سکینت تمہیں پہ نازل ہو رہی ہے, سکینت نازل ہوتی ہے نا جب کوئی نیک مجلس ہوتی ہے, تو کیا ساری سکینت اکیلے تمہیں ان لوگوں پہ نہیں ہو رہی جو دوسرے بیٹھے ہوئے. پھر آگے فرمانے لگے تم مجھے فرعون بنانے آئے ہو, الفاظ دیکھیے حکیم الامہ, تم مجھے فرعون بنانے آئے ہو, یعنی میرا اتنا ادب کہ مجھے اپنے بارے میں احساس ہونے لگے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں, فرشتہ آسمان سے نازل ہو گیا. تو اپنی اصلاح کے لیے اس کو ڈانٹ دیا کہ اتنا وہ نہ ہو کہ مجھ میں تکبر پیدا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے نارمل رہنا چاہیے, نارمل سمجھتے ہیں جیسے سب سن رہے ہیں بیٹھ کے, ایسے آپ بھی سن رہے ہیں, ایسے جاؤں کروں نا جیسے پتہ نہیں مولوی صاحب کہیں یہ میرا پکا مرید ہے اس کو خلافت دے دو بس, پہلی فرصت بیان ختم ہونے سے پہلے بس یہی ہے جس کی سمجھ میں آیا بھائی یہ خلافت, اتنا نیک. صحیح. تو عمل کر کے دکھاؤ, عمل عمل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ شیخ کی باتوں پہ عمل کتنا کر رہے ہیں. عمل ہے نہیں بیٹھا ہوا ہے خانقاہ میں ایسا نیک پرہیزگار بن کے گھننا ہوتے ہیں نا بس گھننے اوپر اوپر سے ایسے اور اندر سے کچھ بھی نہیں, مکھن لگا رہے ہیں شیخ کی ہر وقت تعریفیں کر کر کے مکھن لگایا جا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے. تو منافقین کے بارے میں کیا بتایا, کأنہم خشب, منافق یہ کرتے تھے, عام صحابہ آتے تھے بیٹھ جاتے تھے نبی کی مجلس, ادب سے بیٹھتے تھے, بات چیت نہیں ہوتی تھی, ایک روب ہوتا تھا, سب کچھ تھا, لیکن یہ کہ وہ عملی عمل کے لیے آتے تھے, اور یہ عمل نہیں ہوتا تھا تو ایسے جیسے لکڑی کھڑی کی ہوئی ہے ٹکائی ہوئی ہے. آگے فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم, ظاہری ادب تو ایسا ہے, باتیں اتنی میٹھی اور ظاہری شباہت ایسی, لیکن عمل کیا ہے کہ جب بھی کسی کوئی چیخ و پکار کا منظر ہوتا ہے یعنی کوئی خطرہ ہوتا ہے نا مدینہ میں, تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے خلاف کوئی عذاب آنے والا ہے, ہم پر مصیبت آنے والا ہے, کیونکہ صحابہ کرام نے قربانیاں دی تھی, انصار نے بھی مہاجرین نے بھی, تو ڈر لگا رہتا تھا کہ ہم کمزور ہیں تو ایسا نہ ہو کوئی مکہ سے حملہ کر دے, کوئی کہیں اور سے قبیلہ حملہ کر دے, تھوڑا بہت خوف ہوتا تھا, لیکن جب ہوتا تھا تو صحابہ کہتے تھے کوئی بات نہیں, جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے لڑیں گے شہید ہو جائیں گے یہی ہوگا نا, تو اس لیے ان کو ڈر نہیں ہوتا تھا, آواز آ گئی تو کوئی بات نہیں, آ گئی تو آ گئی, نبی جب بلائیں گے تو چلے جائیں گے جہاد پر. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا نکاح ہوا, رخصتی ہوئی زوجہ کی, غسل جنابت فرض تھا, پہلی رات تھی, غسل کے لیے بیٹھے چیخو پکار کی آواز آئی, ایک شور ہوتا ہے نا جنگ ہو رہی ہے بھائی حملہ ہو گیا, ابھی تو شور کی آواز آئی, سمجھ گئے کہ کافروں نے حملہ کر دیا ہے, غسل چھوڑ کے بھاگ گئے, غسل وہیں چھوڑا کہ بعد میں ہو جائے گا مسلمان کہیں کمزور نہ پڑ جائیں, ڈرے نہیں, غسل جنابت جو کتنی دیر لگتی ہے غسل جنابت کرنے میں, دو چار مگئی تو بہانے, لیکن نہ 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 یہ ہوتا رہے گا چھوڑو. صوفی لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو جاہل صوفی, آپ اصل صوفیوں کی بات نہیں کر رہا, جاہل صوفی جو ہے نا وہ چھ بالٹیاں نہانے میں لگا دے گا, فجر کی نماز نکال دے گا وہ. آج کل لوگ جو ہے نا یا تو نہاتے نہیں ہیں, نہاتے ہیں تو نہانے کا وہم ہو جاتا ہے, نہاتے وضو میں دیکھ لو نا بیٹھ کے رگڑائی ہو رہی ہے, پاؤں کی رگڑائی دھل رہا ہے, جماعت نکل رہی ہے لیکن اس کے پاؤں کی رگڑائی ختم, یہ طہارت پاکی حاصل کرنے کے لیے. میرے پاس مردوں کے بھی وہمیوں کے فون آتے ہیں, بعض خواتین کے بھی آتے ہیں, اتنا تنگ آ جاتا ہوں میں کہ پاک ہی نہیں ہو سکتا ایسا آدمی, وہمی آدمی. صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے کہ نبی کا حکم کیا ہے, ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ میں شہید بھی ہو سکتا ہوں, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جنابت کی حالت میں ناپاکی میں دنیا سے چلا گیا تو کہیں کیا ہوگا, ان کو پتا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ناپاکی میں شہید ہو گیا, اس لیے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں شہید ہوا ہوں میں, کوئی بات نہیں ناپاکی میں ہو گیا, اللہ کا حکم پہلے ہے. تو اس لیے بھائی جو وضو کرتے ہیں غسل کرتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے کیا کرو, اللہ نے کہا ہے کہ اتنے مگوں میں ہو جائے گا غسل, اگر آپ کا نہیں ہو رہا تو سمجھ لو یہ میرے دل کا قصور ہے, اللہ کی نظر میں میرا غسل ہو چکا ہے. پھر اگر وہم ہو رہا نا یہاں سے خوش رہ گیا, بولو رہ گیا نہیں رہ گیا, اللہ کی نظر میں میرا غسل اور میرا وضو ہو گیا, جب اللہ کہہ رہا تو مجھے کیا ضرورت ہے. تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسل چھوڑ کر چلے گئے اور میدان جنگ میں لڑے اور جام شہادت نوش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا کہ بھائی بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ حنزلہ کو جنابت کا غسل فرض تھا, فرشتے غسل دے رہے ہیں. بہت سے فقہا کا مذہب ہے کہ شہید کو, بلکہ یہ تو اجماع ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. امام احمد بن حنبل کا, امام شافی کا مذہب ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا, اور دلیل یہ کہ نبی نے حضرت حنزلہ کو, یعنی شہید سے مراد وہ شہید جو حالت جنابت میں شہید ہوا ہو, یعنی جس پہ حالت جنابت کا غسل فرض ہو, تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا کیونکہ نبی نے حضرت حنزلہ کو غسل نہیں دی. امام حنیفہ کہتے ہیں دیا جائے گا اگر شہید جنابت کی حالت میں شہید ہوا ہے, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی نے اس لیے نہیں دیا کہ فرشتوں نے غسل دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کی علامت ہے کہ غسل ہوگا. تو ہمارے ہاں تو کب شہید ہو جائے تو ہمیں تو نظر نہیں آتا نا, کوئی فرشتہ دے رہا ہے اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم دے دیں اگر جنابت میں شہید ہوئے. تو صحابہ کرام غسل جنابت فرض پھر بھی شہید ہوئے, تو لیکن منافق کی حالت اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ ظاہری طور پر تو ایسا با ادب با حضور, لیکن عملی حالت کیا ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم, جب بھی ذرا سی کوئی آزمائش کی بات ہوگی تو ان میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ اب پکڑے گئے. اب جو ہم ظاہری طور پر بھی اسلام کا لیبل لگایا ہوا تھا نا ہم نے, یہ ظاہری لیبل لگانا بھی بڑا خطرناک ثابت ہوا ہے. کچھ بھی نہیں کیا, کچھ نہیں ہے, لیکن ڈر ایسے رہے ہیں جیسے سب کچھ انہوں نے, عالم اسلام کا جھنڈا انہوں نے دنیا میں بلند کیا, یہ ان کو ڈر ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم العدو, یہی حقیقی دشمن ہیں, یہی حقیقی دشمن ہیں. کیا مطلب؟ دشمن تو کافر بھی ہیں, مشرکین بھی ہیں, لیکن اصل دشمن یہی ہیں جو آستین کے سانپ ہیں, جو منافق ہیں. قاتلہم اللہ فاحذرہم, اے نبی ان سے آپ بچ کے رہیے. قاتلہم اللہ, اللہ ان کو ہلاک کرے. انا یوفکون, ہدایت کا راستہ چھوڑ کے کس طرف چلائے جا رہے ہیں یہ لوگ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ, يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, اللہ کے نبی تمہارے لیے استغفار کریں گے, آؤ توبہ کرو اور اللہ کے نبی کے پاس درخواست کرو کہ اے نبی آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, تو آؤ نبی تمہارے لیے استغفار کرنے کے لیے تیار ہے. کتنی بڑی پیشکش ہے کہ نبی کے پاس آؤ, نبی استغفار کریں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ کو معاف کرنے کی طاقت صرف کس میں ہے؟ اللہ میں, نبی میں بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا نا تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں, لستغفرو کا, اگر یہ آپ سے مغفرت طلب کر لیں تو فرمائے نہیں آپ سے نہیں, آپ کے پاس آئیں تاکہ آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. ایک اور مقام پر ہوتا ہے, آتا ہے کہ ولو انہم غلبوا انفسہم جاؤ کا, اگر یہ ان سے اپنی جان پر ظلم ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, پھر یہ آپ کے پاس آئیں, فاستغفروا اللہ, اور اللہ سے استغفار کریں, واستغفر لهم الرسول, اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں. تو نبی کے پاس آنے کا بھی تذکرہ, ان کے استغفار کا بھی تذکرہ, نبی کے استغفار کا بھی تذکرہ, مگر نبی بھی اللہ سے استغفار, اور یہ نبی کی مجلس میں بیٹھ کے بھی کس سے استغفار کریں گے؟ اللہ سے. تو نبی کی جب موجود تھے اس دنیا میں تھے اس وقت نبی سے استغفار جائز نہیں تھا, تو نبی کے مرنے کے بعد نبی کی قبر پہ جا کے نبی سے استغفار کرنا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے حالت پر رحم کیجئے, ہماری غلطیوں کو معاف کیجئے, یہ کیسے جائز ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نبی جب موجود تھے صحابہ کے دوران, اس وقت قرآن کہہ رہے کہ نبی کی مجلس میں آؤ مگر دعا کس سے مانگو؟ اللہ سے. نبی موجود ہیں تو نبی سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے, سامنے موجود ہیں تو نبی سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. تو نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے, قبر میں تشریف لے گئے, تو پھر قبر کے پاس جا کے نبی سے مانگنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ اس سے بڑا شرک کوئی ہو نہیں سکتا, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. جلدی سے بس یہ ترجمہ کر کے درس ختم کرتا ہوں. یستغفر لکم رسول اللہ, آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ سے استغفار کریں گے. لو رؤوسہم, تو اپنے سر کو جھٹکتے ہیں, جیسے توہین سے نا, کیا ضرورت ہے ہمیں, کیا ہو گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے بھائی ہمیں آنے کی. ورائیتہم یصدون وہم مستکبرون, اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. وہم مستکبرون, اور ان میں تکبر ہے. تکبر کا مطلب انہیں یہ ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی کہ ہمارا اللہ گناہ معاف کرے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی ان کے لیے یہ بات برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق لوگوں کو کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتے، یعنی ایسے فاسق جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اتنا تکبر ہو. ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس موجود ہیں ان پہ خرچ مت کرو، حتی ینفضوا، یہ خود ہی نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا، کھانے کو نہیں ملے گا، تو یہ سب اسلام ان کا معاذ اللہ ختم ہو جائے گا. وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ نے فرمایا ان کو معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے، اللہ ان کا مالک ہے، تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. تو تمہارے ذریعے سے اگر خرچ کروا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ سے بھی زیادہ مالدار ہو گئے. ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافقین یہ بات نہیں سمجھتے کہ اصل دولت کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر غریبوں پہ خرچ نہیں کیا، ہم نے اگر غریبوں پہ خرچ کر دیا تو ہمارا نقصان ہے، ہم خرچ نہیں کریں ہم دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جائیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دولت مند نہیں ہو، دولت مند کون ہے؟ اللہ ہے. تو وہ تو تمہیں کھلا، جب غریبوں سے مال چھین سکتا ہے تو تم سے بھی چھین سکتا ہے وہ، اور اگر تمہیں مال ملا ہے تو اس کے خزانے ہیں، اصل میں اس نے اپنے خزانوں میں سے تمہیں دیا ہوا ہے. تو یہ دولت تمہیں بھیک میں ملی ہے، تم اس کے مستحق نہیں ہو، اصل میں اللہ کی ملکیت ہے یہ سب کچھ. آگے فرمایا یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ، اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے، لیخرجن الاعز منہا الاذل، تو عزت دار لوگ اس میں سے معاذ اللہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے. یہ سب ایک پھڈے کی وجہ سے ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے جھگڑا بہرحال نقصان دہ ہوتا ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، موقع مل گیا نا قوم پرستی پھیلانے کا. فرمایا وللہ العزۃ ولرسولہ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، حقیقی عزت انہی لوگوں کے لیے چاہے وہ قسمہ پرسی میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہو. اللہ کے ہاں عزت دار وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے، اللہ کے ہاں عزت دار وہ ہے جس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے، نیک اعمال اور ایمان ہے، وہ عزت دار ہے اللہ کے ہاں. ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافقوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جس کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اصل عزت عمل سے ہوتی ہے، اس میں منافقوں کی صفت پائی جاتی ہے، وہ بھی منافقوں کی طرح بےچارہ جاہل ہے. یہاں ایک مسئلہ میں بیان کر دوں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ یہ جو قوم پرستی کی بات ہے نا، کہ قوم اسلام میں قوم پرستی جائز نہیں ہے، یہ جب ہے جب اپنی قوم کی مدد کی وجہ سوائے قوم کے کچھ بھی نہ ہو. لیکن اگر یہ اوپر رکھتے ہیں نا قرآن طرف، ادھر دے دیں. لیکن اگر اپنی قوم پہ ظلم ہو رہا ہے، پھر اپنی قوم کو ظلم سے بچانے کے لیے قوم کی مدد کرتا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ قوم پرستی میں داخل نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے آئے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہاں بھیجا تھا؟ بنی اسرائیل کی طرف، جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی، تو قوم ہی کے لیے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تبھی حضرت موسیٰ نے جب فرعون کو دعوت دی، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، ایمان لے آؤ، نہیں لاتے تو میرا راستہ الگ کر دو، میری قوم کو میرے حوالے کر دو، ظلم نہیں کرو، میں اس قوم کو لے کے یہاں سے چلا جاؤں، تم جانو اللہ جانے. تو وہ اپنی قوم کو بچانے آئے تھے، لیکن وہ پھر اس عمل کو قوم پرستی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان کی قوم ظلم کی چکی میں پس رہی تھی. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، قوم پہ ظلم ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، ہر بات میں قوم کا ساتھ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. آپ کی قوم پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی حد تک تو قوم کا ساتھ دیں، لیکن جب قوم کسی پہ ظلم کر رہی ہے، اس میں قوم کا ساتھ دینا جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی العصبیہ لیس منا، جو عصبیت پہ مرے گا، لسانیت پہ، قوم پرستی پہ جس کی موت واقع ہو گئی، تو اس کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بہت گندی موت ہے، بری موت ہے، قوم کی وجہ سے مر جانا. ایک قوم دوسری قوم کو اس لیے مار دے کہ یہ پنجابی تھا، میں نے اس کو پنجابی ہونے کی وجہ سے مارا ہے، اور پنجابی نے سندھی کو سندھی ہونے کی وجہ سے مارا، اور کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف یہ کہ یہ سندھی کیوں، یہ بلوچی کیوں، یہ مہاجر کیوں، یہ پٹھان کیوں، یہ پنجابی کیوں ہے. اس بنیاد پہ جو لڑائیاں ہوں گی اور اس لڑائی میں جو مارا گیا، تو نبی نے فرمایا یہ مرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ شہادت نہیں ہے، یہ بہت ہی بدبودار موت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو قبیلوں میں اس طرح لڑائی شروع ہوئی نا، باتیں چلی انصار صحابی اور ابو اپنے قبیلہ وہ اپنا قبیلہ, تو آپ نے فرمایا دعھا فانھا منتنہ, فرمایا چھوڑ دو یہ بدبودار نعرے ہیں. منتنہ کہتے ہیں وہ مردہ جو کچرے کے ڈھیر میں مردہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا, اس کی کتنی گندی بدبو ہوتی ہے اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کے کی طرف فخر کرنا اور ان چیزوں کو اپنی قوم کی طرف دعوت دینا, ان چیزوں کو کیا فرمایا, بہت ہی بدبودار گندی چیز. تو لیکن اگر حق میں قوم کا ساتھ ہو تو وہ جائز ہے. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں ہدیہ دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے, یہ کئی دنوں سے مسئلہ بیچاری پوچھ رہی ہیں خاتون نے. شادی بیاہ اور دیکھو ہدیہ ہوتا ہے دل کی خوشی سے, سمجھ آ رہی نا, اس سے آپس میں محبت بڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو, تحادو باب تفاعل ہے, اس کا مطلب ایک دوسرے کو ہدیہ دیا لیا کرو, یعنی سب ایک دوسرے کو ہدیہ دیا بھی کریں اور جس کو دے رہے ہیں وہ بھی ان کو دیا کرے, آپس میں یہ تحفے تحائف کا مسلمانوں میں دور چلتے رہنا چاہیے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, ایک دوسرے کو گفٹ دینا اور دوسرے کو بھی چاہیے ان کو بھی دینا, یہ سلسلے چلنے چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا, فرمایا تحابو, تمہیں اللہ آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا, اس پوری حدیث یوں ہے لن تدخل الجنت حتی تحابو, تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو ایک دوسرے سے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تحادو, محبت پیدا کیسے ہوگی ایک دوسرے کو, آپ ویسے کتنا ہی دوسرے کے لیے غیب میں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں بہت اچھی بات ہے, حدیث میں آتا ہے کسی کی غیب میں اس کے لیے دعا کرنا قبول ہوتا ہے, لیکن اس کو تھوڑی پتہ چلے گا, اس سے اس کے دل میں محبت تھوڑی ہوگی. محبت ہوتی ہے چیزوں سے, چیزوں سے انسان کو بڑی محبت ہے نا, تو جب کسی کو کوئی چیز پکڑائیں گے تو وہ کہے گا ماشاءاللہ. اور چیز دینے سے اس لیے بھی محبت بڑھتی ہے کہ چیز جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے آپ کو پیسے سے محبت ہے, آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس جو مجھے یہ گفٹ دے رہا ہے اس کو بھی پیسے سے محبت ہے, تو وہ اپنا پیسہ مجھ پہ قربان کر رہا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو اس سے محبت پیدا ہوگی. تو لین دین پہلی قاعدہ تو یہ ہوا کہ شریعت میں ایک دوسرے کو ہدیہ دینے اور لینے کی بہت زیادہ ترغیب ہے. صحابہ کرام بہت ہدایہ ایک دوسرے کو دیتے تھے جتنے ان میں گنجائش تھی, دودھ لے کر آ گئے کسی کے سامنے دودھ پلا دیا اس کو, جو کچھ ان کے سامنے ہوتا تھا وہ حاضر کر دیتے تھے. دوسری بات یہ, اب دیکھیں مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک سری مدینہ میں گلیوں میں گھومتے گھومتے جس کے گھر سے چلی تھی اس کے گھر میں آ, ایک صحابی نے ہدیہ بھیجا کسی کے گھر, سری بکری کی ہوتی ہے نا, انہوں نے پڑوس میں دے دیا, بھائی ان کو گفٹ دے دوں, انہوں نے اچھی چیز آئی ہے تو لوگ کہتے ہیں پڑوسیوں کو کھلا دو. ہمارے یہاں آج زیادہ پک گیا ہے کھانا, پھینکنے سے بہتر ہے پڑوسیوں کو کھلا دو, پھینکنا تو ہے, یہ بھی پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں, آج کل نہیں. آج کل کہتے ہیں فریج میں رکھو, کسی نہ کسی دن ہمارے نہیں تو ہماری اولادوں کے کام آ جائے گا انشاءاللہ. ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ شوربہ, یہ سالن, یہ گوشت, ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہمارے نہیں تو ہماری, ہم نہیں کھا سکے یہ, ہماری نسلیں انشاءاللہ کھا لیں. دینا نہیں ہے کسی کو. یہ فریج جو ہے نا, ایک بزرگ تھے تبلیغی جماعت کے, ان سے سنا, وہ فرماتے ہیں کہ یہ فریج بہت بڑی بدعت ہے, ہمارے گھر بھی آج کل اس کے بغیر گھر میں گھسنے کون دے گا, اگر آپ فریج نہیں لے کر آئے گھر کی عورتیں آپ کو گھسنے نہیں دیں گی گھر میں. لیکن وہ فرماتے تھے کہ یہ فریج بہت بڑا عذاب ہے, کیوں, پہلے زمانے میں کھانا پکا کھا لیا, اسٹور کرنے کی جگہ نہیں ہے, تو صدقہ کر دیتے تھے, بھائی فقیر کو دے دو, بھائی پڑوس میں بھجوا دو. اب کیا ہے, فریزر موجود ہے, جو مرضی رکھو پتھر بن جائے گا, جراثیم بھی سارے وہیں جیسے تھے ویسے کے ویسے یکڑ جائیں گے, وہ گوشت کو خراب ہی نہیں کر سکتے, وہ بھی کہیں گے یار عجیب, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, سارے جراثیم اکڑا دیے سارا, اب جناب چھ مہینے کے بعد گوشت نکالو وہاں سے, نکال کے کھا لو. تو یہ فریج کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے, اور ذخیرہ اندوزی حدیث میں بھی پسند نہیں کیا گیا اس کو, قرآن میں تو بہت ہی واضح, ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددا, جو مال کو جمع کرتا ہے گنتا رہتا ہے, مال سے مراد ہر قسم کا مال جمع کر کے رکھنا اللہ کو پسند نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا فریج میں گوشت رکھنا حرام ہے, ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جائز تو ہے, جائز تو ہے, لیکن یہ خصلت اللہ کو پسند نہیں, یہ پسند نہیں اللہ, اللہ چاہتے ہیں کہ بس نکالو. جس رب نے ابھی کھلایا شام کو بھی کھلا دے گا وہ، پھر کل بھی کھلاتا ہی ہے، نہیں کھلاتا. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو پتا ہے کہ اتنی اتنی تنخواہیں ہیں، آج گوشت لائے ہیں تو شام کو بھی لا سکتے ہیں. غریب آدمی کو توکل کا حکم دیا جا رہا ہے، یہاں مالدار توکل کے لیے تیار نہیں. قربانی کا بقرعید کا گوشت جو ہے نا، اس سے محرم کے حلیم پک رہے ہیں. بقرعید کے گوشت سے محرم کے حلیم پک، ربیع الاول تک چل رہا ہوتا ہے، قصائی بتاتے ہیں ہمیں ربیع الاول تک چل رہا ہوتا ہے. بھائی اتنا عرصہ گوشت فریز کرنے سے تو ویسے ہی اس کا خراب ہو جاتا ہے، وہ جراثیم بھی ایک حد تک ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہوتے تو وہ گوشت کے اندر ہی ہے نا، کچھ نہ کچھ تھوڑی سی حرکت کرتے ہیں وہ. تو ہدایا ایک دوسرے کے بچ گیا، وہ دے دیا اس کو، کبھی ویسے ہی پکا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوسیوں کو بھی حصہ شریک کر لو. یہ اس وقت کی بات ہے جب پڑوسی غریب ہوا کرتے تھے. آج اگر شوربہ زیادہ کریں گے تو پڑوسی کہے گا کہ آپ اتنی شوربے والا اگر تھا تو ہمارے گھر کیوں بھیجا، ہمارے یہاں تو نہاری پکی ہوئی ہے. وہ آپ کو غریب سمجھ کے نا آپ کے یہاں صدقہ کرنا شروع کر دے گا. تو ہر زمانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں. حدیث کی منشا دیکھنی چاہیے، منشا کے مطلب کیا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کیا کرو، منشا یہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی ہدایہ کا بہت حدیث میں ترغیب ہے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ تحفے تحائف عام طور پر موقع پر ہی ہوتے ہیں. موقع کا مطلب بہت سی چیزیں اپنے موقع پہ بہت اچھی لگتی ہیں. آپ نے ویسے ہی کسی کو تحفہ دے دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ پاس ہوا تھا، اب آپ نے لا کے اس کو گفٹ دے دیا، یار تم امتحان میں فرسٹ آئے ہو، تو وہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ ایک موقع ہوتا ہے. اکثر میں بتاتا ہوں نا پنجابی زبان کی ایک مثال ہے، گل ویلے دی تے پھل موسم دا. بات موقع کی کرو اور پھل ہمیشہ موسم کا. اب آپ نیمبو، اب آپ کینو مالٹے کھا رہے ہیں جون کے مہینے میں تو وہ سڑے ہوئے ہوں گے، موقع نہیں ہے بھائی، موسم کا پھل کھاؤ. تو دوسری بات یہ ہوئی کہ تحفے تحائف جو ہے نا موقع پہ زیادہ اچھے لگتے. شادی ہو رہی ہے آپ کے دوست کی، آپ کو پتا ہے کہ بےچارہ ابھی یہ خوشی کا موقع ہے دو چار دن تک، اس کے بعد تو بےچارہ. وہ ایک سب شخص نے کہا نا کہ دولہا کو جو ہے نا گھوڑے پہ بٹھا کے کیوں، دولہا کو دیہاتوں میں رواج ہے نا گھوڑے پہ بٹھا کے لاتے ہیں، تو گھوڑے کے پہ کیوں بٹھاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی اس کو چانس دیا جاتا ہے، آخری موقع ہے بھاگنے کا. اب بھی موقع ہے گھوڑے پہ بٹھا دیا، بھاگ جا، ورنہ ساری عمر بھاگ نہیں سکے گا پھر. تو کیا بات چلی تھی، ہاں اب شادی ہوئی ہے، دولہا دلہن کو تحفہ دینا موقع ہے، صحابہ میں بھی دستور تھا، تو موقع پر اور زیادہ اچھا لگتا ہے. عید پہ تحفے دے دینا ایک دوسرے کو، دو باتیں ہو گئیں. لیکن ایک تیسری بات ہے، وہ تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. صحیح حدیث ہے، متفق علیہ، صحیح ہے. کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جب تک کہ دینے والا دل کی مکمل خوشی سے نہ دے. یہ اگر حدیث نہ ہوتی تو یہ تحفے موقع پر یا بغیر موقع کے بالکل ثواب ہوتے ہیں. لیکن یہ تیسری حدیث نے آ کے ایک تفصیل کر دی کہ زبان کا اعتبار نہیں ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کا مال مسلمان کے لیے اس وقت حلال ہے جب دوسرا مسلمان زبان سے کہتے کہ میں دل سے دے رہا ہوں، نہ 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 نہ، فرمایا جب تک اس کا دل واقعتاً دینے پر مطمئن نہ ہو. نہیں آئی بات سمجھ؟ کیا مطلب؟ اگر ذرا سے بھی قرائن سے حالات سے پتہ چل گیا کہ یہ دل سے راضی نہیں ہے یا کسی دباؤ میں دے رہا ہے، پھر مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اگرچہ وہ زبان سے کہتے ہیں میں بڑی خوشی سے دے رہا ہوں، پولیس والوں کو جب رشوت دیتے ہیں کتنی خوشی خوشی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتی ہے خوشی؟ آگے جا کے وہی گالیاں نکالیں کمبخت، روزانہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی 100 روپے نکال لیتے، 200 روپے نکال لیتے. تو پولیس والا کہتا ہے بھائی اپنی خوشی سے جتنے چاہو دے دو، آپ نے اپنی خوشی سے 500 دے دیے، وہ بھی خوشی خوشی کا لفظ، آپ بھی خوشی خوشی کا لفظ، آگے جا کے گالیاں دے رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو نبی نے بتا دیا کہ بھائی اوپر اوپر سے نہیں، دل سے خوشی. تو رشوت دینے میں دل سے کون خوش ہوتا ہے؟ کوئی خوش ہوتا ہے دل سے؟ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیں کہ یہ جو شادی بیاہ میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، ہمارا مشاہدہ یہ کہ یہ دل کی خوشی نہیں، گن پوائنٹ پہ دیے جاتے ہیں. آپ کو دینے ہیں، نو کا آپشن نہیں ہے، چونکہ آپ کی جب ہوئی تھی تو آپ کو بھی دیے گئے تھے. یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ خرید و فروخ والا. یہ معاملہ شریعت جو ہے نا, فقہ کہتے ہیں العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. عقود جو ہے نا, جب آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ ہم کرتے ہیں, اس میں اس عقد کی روح کو دیکھا جائے گا, الفاظ کو نہیں دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر دیکھیں, شریعت میں خرید و فروخ, بیع و شراء ایک الگ عقد ہے, اور اجارہ کرائے پہ چیزیں لینا ایک الگ ایگریمنٹ ہے یا نہیں؟ دونوں کے الگ الگ احکام ہیں. کرائے یا اجارہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز, کوئی میٹر نہیں خرید رہے, بلکہ اس میٹر سے جو فائدہ ہوتا ہے نا, وہ فائدہ خرید رہے ہیں, آپ منفعت خرید رہے ہیں. جیسے آپ نے گھر کرائے پر لے لیا, تو آپ مالک مکان کو جو پیسے دیتے ہیں, اس سے کس چیز کے پیسے دینے, کیا خرید رہے ہیں؟ گھر خرید رہے ہیں؟ نہیں, گھر میں رہنے کا حق, کہ اس گھر کا جو فائدہ ہے نا, یعنی اس میں رہائش, گھر آپ نے بنایا مگر اس گھر میں رہنے کا مزہ میں لوں گا. تو رہنے کا مزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میٹر ہے. اس عقد کو شریعت کیا کہتی ہے؟ اجارہ. اس کے الگ احکام ہیں, الگ مسائل ہیں, اس کے بیع کے الگ مسائل ہیں. لیکن آپ یہ کہتے ہو مالک مکان سے کہ میں کرائے پہ نہیں گھر لے رہا, کرائے پہ گھر لینے کے جو فقہی احکام ہیں وہ ذرا مختلف ہیں, میں آپ سے ایک مہینے کے لیے گھر کی رہائش خرید رہا ہوں, سیل کر دیں مجھے یہ رہائش, آپ رہائش بیچ دیں, اور اس کے آپ نے ایک مثلا 6,000 روپے دے دیے, تو شریعت کہے گی کہ آپ نے بیچنے کا لفظ استعمال کیا ہے, مگر حقیقت میں یہ کیا ہے؟ بولو بھائی, اجارہ ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ اجارہ. اس سے اور زیادہ آسان مثال, آپ نے آئے کسی کے پاس, آپ نے کہا میں یہ موبائل آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں, گفٹ دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے جی, لیکن شرط یہ کہ یہ 20,000 کا گفٹ دوں گا میں آپ کو. آپ نے کہا یہ 20,000 بھی میری طرف سے گفٹ پکڑو, اور اس کے بدلے میں مجھے موبائل بھی تحفتاً دے دو. تو آپ 1,000 تحفے تحفے گفٹ کے لیبل لگائیں, مگر شریعت اس پہ کیا, کون سے احکام جاری کرے گی؟ بیع و شراء والے. مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے, گھر ہے نا, پلاٹ ہے. شریعت کہتی ہے آپ جب اپنا پلاٹ کسی کو بیچیں تو پڑوسی کو شفا کا حق حاصل ہے. شفا سمجھتے ہیں؟ شفا اسے کہتے ہیں کہ آپ نے جب اپنا گھر بیچا نا, تو آپ کے گھر کے ساتھ جو پڑوسی ہے, شریعت اس کو حق دیتی ہے کہ وہ گھر وہ خرید لے آپ سے اسی قیمت پہ. اب آپ اس سے مکر نہیں سکتے. مثال کے طور پر آپ نے اپنا گھر 1,000,000 کا زید کو بیچا, آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ بکر. بکر کو جیسے ہی پتا چلا کہ اس نے زید کو 1,000,000 میں بیچا ہے, بکر نے فوراً 2 کو گواہ بنا دیا کہ میں شفا کرتا ہوں, میں شفا کرتا ہوں 1,000,000 میں. تو شریعت کہتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جار داری احق بدار الجار, گھر کا پڑوسی پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے. جیسے عجیب الفاظ ہیں, گھر کا پڑوسی پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے. تو اب آپ نے جب زید کو بھیجا, اور پڑوس میں آپ کے کون رہتا ہے؟ بکر. تو بکر کو شفا کا حق ہے, بکر کہہ سکتا ہے 1,000,000 میں ایگریمنٹ ہوا ہے, میں اس ایگریمنٹ کو منسوخ کرتا ہوں, 1,000,000 میں دیتا ہوں, یہ گھر مجھے دو. تو آپ کو لازمی دینا پڑے گا بکر کو, کیونکہ اپنے پڑوسی کا حق بیع و شراء میں شریعت. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں اشتہار آتا ہے نا کہ ہم نے یہ دکان سیل کی ہے, کسی کو اگر کوئی اعتراض ہو تو بتائے. اس اعتراض میں یہ بھی داخل ہے, کیونکہ پاکستان کے قانون میں بھی شفا ایک قانونی حیثیت رکھتا ہے, تو اس میں بھی مقصد یہی ہوتا ہے, کوئی پڑوس پڑوس کو کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دیں. تو شریعت کہتی ہے آپ کو گھر بیچنے سے پہلے پڑوسی کو اعتماد میں لینا پڑے گا. تو یہاں پر اب یہ ہے کہ اب آپ نے ایک ہیلا یہ کیا, آپ نے کہا میں اگر بیچتا ہوں نا زید کو, بیچنے میں تو شفے کا حق ہے, میں بیچتا ہی نہیں, میں اسے گفٹ دے رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ گفٹ دے رہا ہوں, تحفے میں تو نہیں, تحفہ جس کو چاہے دے. اب آپ نے زید سے کہا کہ یہ گھر میں نے 1,000,000 میں آپ کو گفٹ کیا ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ گفٹ کر رہا ہوں, بیچ نہیں رہا, تاکہ بکر کباب میں ہڈی نہ بن جائے. وہ بھی بڑے ہوشیار تھے گھننے, انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کو بھی 1,000,000 گفٹ دے رہا ہوں, بس یہ تحفہ سمجھ کے لے لو, خریداری وریداری کچھ نہیں ہے, آپ نے مجھے تحفہ دیا, ہم نے آپ کو تحفہ دیا. تو شریعت کہتی ہے بکر کو شفا کا حق حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لیبل تو گفٹ کا لگایا جا رہا ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ خرید و فروخت. تو یاد رکھو, یہ جو شادی کے موقع پہ تحفے تحائف لفافے ولیمے میں دولہا کو جو دیے جاتے ہیں نا, 500-500 روپے ڈال کے, یہ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ دولہا سے بھی آپ نے لیے تھے باقاعدہ. سنا ان کا, مجھے تو پہلے یقین نہیں آتا تھا کہ ان کا حساب لکھا جاتا ہے, میں نے کہا ایسا کیسے, یہ تو جاہلوں والی رسم ہے. بعد میں پتا چلا واقعتاً حساب لکھا, کس نے کتنے دیے نوٹ کیا جاتا ہے, پھر دینے والا دباؤ محسوس. تو یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے, 500 کے بدلے میں 500 کا تبادلہ ہو رہا ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ خرید و فروخت میں تو پھر بھائی ربا، سود کے احکام اور یہ ساری چیزیں جاری ہوتی ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ آپ نے دل کی خوشی، یہ عنصر نہیں ہوتا. تبھی گھروں میں دیکھا ہے خواتین اتنی پریشان ہوتی ہیں، فلاں کے بچہ ہو گیا، جانا ہے، چونی جا رہی، دو ہفتے ہو گئے بچہ بڑا ہونے والا ہے، اس لیے جا رہی، پیسے ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بھائی یہ عذاب مسلط کیا آپ نے اوپر، چلے جاؤ نہیں دو پیسے. وہ کہہ نہیں دیے تو ہدیہ، تو ہدیہ اپنی خوشی سے ہوتا ہے، آپ کے مشورے سے تھوڑی ہوتا ہے، آپ کے مشورے سے تھوڑی ہوگا. ایک صاحب نے کہا کہ میں اگر بیٹی کو جہیز نہیں دیتا نا، مجھے کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے، یار بیٹی کو جہیز ہی نہیں دیا. میں نے کہا آپ لوگوں سے کہہ دو کہ ہمیں اپنی بیٹی سے محبت ہے، اور ہم نے اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار اپنے خیال کے مطابق کرتے ہیں، آپ کے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں. بیٹی سے محبت ظاہر کرنے کے لیے آپ مشورہ دیں کہ اس کو اتنا جہیز دو، پھر پتا چلے گا آپ کو محبت ہے. تو باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، اس محبت کے اظہار میں وہ پڑوسیوں کے مشوروں کا محتاج نہیں ہوتا. ہماری مرضی اپنی بیٹی کو ہم خالی ہاتھ بھیج رہے ہیں، جاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے، ہے نہیں ہے، ہمارا گھر کا مسئلہ ہے. تو یہاں بھی جو ہدیوں کا لین دین ہوتا ہے، اس میں بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ دل کی خوشی سے نہیں ہوتا، نفسیاتی دباؤ میں آ کے ہوتا ہے. اس لیے اس موقع پر اس رسم کو ختم کرنے کے لیے ہدیوں کا لین دین اس زمانے میں نہیں کرنا چاہیے، اس موقع پہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جب آپ جائیں دولہا دیکھے جیب میں آپ ہاتھ بھی ڈالے اس کے سامنے، پھر ہاتھ نکالے بھی دو تین دفعہ، اس کو اتنے دھچکے لگیں گے نا، شاید اندر پینٹ کے اندر چلا گیا 500 کا نوٹ، شاید اب اندر جائے، چار دفعہ یوں یوں کریں تو وہ وہیں بے ہوش ہو کے گر جائے گا. دو چار دولہوں کے ساتھ اس قسم کے کیس ہوں گے، اس کے بعد وہ پھر جب خود کسی کی شادی میں جائیں گے تو دینا چھوڑ دیں گے، پتا ہے بھائی یہ ساری پرابلم جو خود رہی ہے ہم کیوں دیں. تو سستے میں شادی ہو جائے گی، سستے میں کھا لیں گے، نہ مرنا آسان ہے نہ شادی بھی آسان ہے. تو اس لیے یہ نہ کریں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دل کی خوشی نہیں ہوتی، اس کی دلیل میں نے جب اپنی ایک دفعہ کا ذکر ہے، جب میں نے اپنی شادی کی تھی تو میں نے ان کو منع کیا لوگوں کو کہ بھائی یہ ہدیوں کا لین دین نہیں، ایک دفعہ منع کیا، کوئی بھی نہیں لے کر آیا. حالانکہ ویسے اوریجنل گفٹ جو دیا جاتا ہے آپ 100 دفعہ بھی منع کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں مولوی صاحب رکھو نا ہمارا، نہیں پلیز آپ دیکھیں نا ہمارا دل خوش ہو جائے گا. میں نے جب جس کو بھی دعوت دی میں نے کہا بھائی ہدیہ نہیں لوں گا، یہ ہدیہ لوں، یہ بھی نہیں کہا ہدیہ نہیں لوں گا بلکہ ہدیہ نہیں لے کر آئیے گا، پیسے نہیں لے کر آئیے گا لفافہ، کوئی بھی نہیں لے کر آیا. دو بوڑھے بوڑھے تھے وہ لے آئے، وہ بھی میرا خیال ہے اونچا سنتے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، ورنہ تقریباً 200-300 افراد تھے، کوئی بھی نہیں لے کر آیا. اس سے پتا چلتا ہے ایک دفعہ ہلکا سا بول دو تو نہیں لے کر آ رہے، اس کا مطلب ہے جو لا رہے ہیں وہ دل سے نہیں لا رہے. اس کے بعد بھی جتنی ہوئی اس میں بھی کوئی نہیں لے کر آیا، ان کو پتا تھا کہ کوئی ان کے یہاں جو ہے نا وہ نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے. تو ایسے بھائی خالی پی لی گئی، چل رہا ہے حساب کتاب. اس کے بعد جب موقع گزر جائے، پھر جب دباؤ ختم ہو جائے، پھر چاہیں دے دیں گے اس کو. فی نفسی تو جائز ہے، مگر اس زمانے میں الاحکام تتغیر بتغیر الزمان، بہت سے احکام جو ہے نا زمانے کی تبدیلی سے تبدیل ہو جاتے ہیں. اجتناب عقیقے میں جائیں گے، بچہ ہو گیا تو پیسے دے کر آئیں گے، یہ ساری رسومات، اور ان میں معذرت کے ساتھ خواتین مجبور کرتی ہیں. اس قسم کے رکھ رکھاؤ کا خواتین کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، تو خواتین اپنے شوہروں کو ان فضول رسومات میں مجبور نہ کیا کریں. نماز کے دوران نمازی کے کتنے، اچھا ایک دوسرا سوال بھی تھا ان کا، یہ پھر اگلے ہفتے دے دیں، بہت زیادہ ہو گیا ہے، بلکہ یہ دوسرا سوال اگلے ہفتے دیں، خواتین کو اور مردوں اور عورتوں کی نمازوں میں فرق پوچھا انہوں نے کس حدیث سے ثابت ہے، تو اس کو انشاءاللہ میں اگلے ہفتے، کیونکہ اس میں دلائل ہیں، اگلے ہفتے بیان کروں گا. نماز کے دوران نمازی کے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں، اور مسجد الحرام میں بھی یہ چیز لاگو، نماز کے دوران 2 صفوں کے بعد سے گزر سکتے ہیں، صحیح ہے نا، بہتر ہے 3 صفوں کے بعد سے گزر جائیں، لیکن بہرحال 2 صفوں میں، بڑی مسجد میں 2 صفوں کے بعد سے گزر. مسجد الحرام میں جو حج کے ایام ہیں یا اس وہاں اور عمرے میں جب رش ہوتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزریں، اس لیے وہاں نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے مسجد حرام میں. بریلوی امام کی بھی جو نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہیں، اگر جو پڑھ چکے ہیں، جو جس امام کا عقیدہ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھتا ہو، ہر جگہ موجود سمجھتا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. اصل مسئلہ نام کا نہیں ہے، بریلوی دیوبندیوں کا اصل مسئلہ کیا ہے، عقیدہ کسی کا شرکیہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، مختار کل ہیں، مشکل کشا ہیں، نور ہیں، بشر نہیں ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اسلام کے بنیادی عقائد کا منکر ہے. تو آپ عام طور پر جو ہے نا بدعتی اماموں کے یہی عقیدے ہوتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.